السلام عليكم ورحمة الله. هذا عندي دين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم آج کے مضمون سے پہلے جو صفات باری تعالیٰ سے ہی تعلق رکھتا ہے بعض مختلف ممالک کی بعض خدام الحمدیہ وغیرہ کی اجتماعی کلاسز ہیں یعنی تربیتی کلاسز وغیرہ جاری ہیں بعض جگہ جلسے ہو رہے ہیں کیونکہ میں نے ایک دفعہ پہلے یہ ذکر کیا تھا اب ہر مقام کی کلاس یا اجتماع سے متعلق تو میں اب مزید بیان نہیں کر سکتا کیونکہ سارا خطبہ پھر اسی پہ صرف ہو جائے گا لیکن جہاں تک توفیق ہے ممالک کا ذکر کر دیا کروں گا تاکہ احباب جماعت کے علم میں آئے کہ مختلف ممالک میں کیا تربیتی کلاس ہو رہی ہے یا اجلاس ہو رہا ہے اور ان کو اپنی دعا میں یاد رکھیں سب سے پہلے تو مجلس خدام الحمدیہ پاکستان کی درخواست ہے کہ ان کی 39ویں سالانہ تربیت کلاس جاری ہے جو 7 مئی یعنی پرسوں بروز اتوار تک جاری رہے گی احباب جماعت سے درخواست دی جائے کہ سب اس دعا کی اس کلاس کی کامیابی کے لیے دعا کریں. اس کلاس میں 39 اضلاع کی 170 مجالس کے 560 طلبا شامل ہیں. جماعت احمدیہ جاپان کا جلسہ سالانہ آج شروع ہو رہا ہے اور 3 دن جاری رہ کر 7 مئی کو اختتام پذیر ہوگا. جماعت احمدیہ ڈنمارک کا جلسہ سالانہ کل 6 مئی سے شروع ہو کر 2 دن جاری رہے گا اور 7 مئی بروز اتوار اختتام پذیر ہوگا. اللہ تعالیٰ یہ تمام اجتماعات مبارک فرمائے. اللہ کے خاطر اسی کے نام کے لیے اکٹھے ہونے والوں کو ہر لحاظ سے برکت دے اور ان کی نیتوں کو پاک رکھے اور اس اجتماع ان تمام اجتماعات کے نیک باقی رہنے والے اثر اور نتائج ظاہر فرمائے. یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو, وہی اللہ ہے جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں. عالم الغیب و شہادہ, وہ غیب کا علم رکھتا ہے اور شہادت کا علم رکھتا ہے. هو الرحمن الرحیم, وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی. بعض دفعہ عجیب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تصرفات ہوتے ہیں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے صفات باری تعالیٰ سے متعلق جو مختلف آپ کے ارشادات ہیں ان کے پیش نظر میرا آج کا ارادہ تھا, آج ارادہ تھا کہ جن صفات پر خصوصیت سے روشنی ڈالی جائے ان میں ایک یہ بھی ہو. اور ابھی چند دن پہلے مجھے ربہ سے خط ملا کہ آپ کا ایک بہت پرانا خط میں نے دیکھا ہے, اس میں آپ نے وعدہ کیا تھا کہ کبھی وقت ملا تو عالم الغیب و شہادہ کے مضمون پر روشنی ڈالوں گا, کیونکہ اس کا انسانی زندگی سے روزمرہ کے معاملات میں بڑا گہرا تعلق ہے. تو چونکہ پہلے ہی ذہن میں یہ بات تھی تو اس خط سے یہ دل میں خیال پیدا ہوا کہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک تقدیر کے ذریعے جاری ہوا ہے اور وقت کی ایک ضرورت پوری ہو رہی ہے. اور اس طرح اللہ تعالیٰ تائید فرماتا ہے ایک دوسرے کے ذریعے تاکہ دل میں یقین بھر جائے کہ یہ اتفاقی حادثات نہیں بلکہ خدا کی تقدیر کا ایک باب کھل رہا ہے. عالم الغیب غیب و شہادہ سے متعلق جو کچھ باتیں میں پہلے کہہ چکا ہوں کچھ آج بیان کروں گا, لیکن سب سے پہلے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عبارت پڑھ کے سناتا ہوں اور اس عبارت سے متعلق گفتگو ہوگی کہ آپ کی مراد کیا ہے, کیونکہ بسا اوقات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات پڑھنے سے اس کا اصل یا زیادہ گہرا مفہوم سمجھ نہیں آتا. ایک مفہوم تو ہے جو سطح پر تیرتا ہے, وہ تو ہر نظر دیکھ لیتی ہے, لیکن بعض بتون ہیں وہ نیچے اتر کر بعض چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں یعنی وہ خدا جو واحد لا شریک ہے, جس کے سوا کوئی بھی پرستش اور فرما برداری کے لائق نہیں. یہ اس لیے فرمایا کہ اگر وہ لا شریک نہ ہو تو شاید اس کی طاقت پر دشمن کی طاقت غالب آ جائے, اس صورت میں خدائی معرض خطر میں پڑ جائے گی, خطر میں رہے گی. یعنی اگر ایک کے سوا دو معبود ہوں تو کسی معبود کی خدائی کو بھی استقرار نہیں ہے. اور قرآن کریم نے اسی مضمون کو فسادتا کے تحت بیان فرمایا ہے کہ اگر ایک سے زیادہ معبود ہوں, الہین ہوں, دو معبود ہوں, تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ آپس میں پھر اختیار کی برتری کے لیے جنگ نہ کریں, اور لازماً اس کے نتیجے میں فساد پھیل جائے گا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کی خدائی کا اعتماد اٹھ جاتا ہے کہ پتہ نہیں رہے گی بھی کہ نہیں. جس خدا کی ہم پرستش کر رہے ہیں اگر کوئی اور بھی ہو تو کیا پتہ کہ کل کیا ہوگا. تو اس لیے کسی معبود کی پرستش میں بھی یقین نہیں رہتا اور اطمینان اٹھ جاتا ہے. تو یہ وضاحت فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تم مطمئن رہو میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے, جس کی تم عبادت کر رہے ہو وہی ہے, وہی تھا, وہی رہے گا ہمیشہ, اور کوئی تبدیلی اس بات میں نہیں آئے گی. اب یہ مضمون اگر ہم روزمرہ انسانی تعلقات کے دائرے میں سمجھیں تو اور زیادہ وضاحت سے اس کی اہمیت سمجھ آ جاتی ہے. ایسے ممالک جہاں آئے دن حکومتیں بدلتی رہتی ہیں, وہاں کی سول سروس کے لیے بڑی مصیبت ہوتی ہے. آج اس کی پرستش کریں تو کل دوسرے کی کرنی پڑے گی, اس کی نہ کریں, کسی کی نہ کریں اور وہ کل آ جائے طاقت میں تو وہ اپنے انتقام لے گا. غرضی کے جہاں بالا نظام میں افراتفری ہو وہاں ماتحت نظام نیچے تک افراتفری کا شکار ہو جاتا ہے, اور بدامنی جو ہے وہ ہر سطح پر اوپر سے چل کر آخری نچلی سطح تک ظاہر ہوتی ہے, اور جگہ جگہ اس طرح آپس میں اختلافات کی دراڑیں پڑ جاتی ہیں, ساری سوسائٹی درم برم ہو جاتی ہے. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہی مضمون توحید کی برکت کے تعلق میں بیان فرمایا ہے, اور مومن کے لیے استقامت کا بہت بڑا اس میں پیغام ہے. اگر یہ یقین ہو کہ یہی ذات ہے جو پہلے بھی معبود تھی, آج بھی اور کل بھی رہے گی, تو اس ذات سے وفا کے تقاضے خوب کھل کر ادا کیے جا سکتے ہیں. اپنی محبتوں کو چھپانے کی ضرورت نہیں رہتی, اپنے تعلقات کو کسی حد کے اندر رکھ کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں. بے دھڑک ہو کر, کسی دوسرے کے خوف سے بے نیاز ہو کر, اس سے جتنا چاہو محبت کے تعلق باندھو, وہ تمہارے لیے فائدہ ہی ہوگا, اور اس کے نتیجے میں وہ تمہارے قریب تر آئے گا, اور جو بالا ذات جو مقتدر ہے وہ جتنا قریب آتی ہے اتنا ہی انسان کے اقتدار میں فرق پڑتا ہے. اور وہ لوگ جو بادشاہ کی مصاحبت پر فخر کرتے ہیں اور اس کے سوا کچھ نہیں جانتے, وہ اگر یہ سوچیں کہ اللہ کی مصاحبت اور اس کے قرب میں ان کو کیا کچھ حاصل ہوگا, تو اس سے اس بات کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے, اور قرب کے رستے میں شرک حائل ہے. جہاں بھی شرک ہے وہ قرب کے رستے روکتا ہے. اگر ایک فرضی خدا کی عبادت کی جا رہی ہے تو اصل خدا سے وہ دور پھینک لے گا. اگر ایک خدا کی عبادت ہے اور خطرہ ہے کہ اور بھی ہے, تو تب بھی قرب کی راہ میں وہ روک بن جاتا ہے. بس یہ مضمون سمجھنا بہت اہم ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھانے کے لیے طبیعت میں ایک طبیعی جوش پیدا ہوتا ہے, اور اس تعلق کے نتیجے میں انسان کو خدا کی طرف سے اقتدار ملتا ہے, اور یہ اقتدار جو ہے وہ قرب کا ایک لازمی نتیجہ ہے. جتنا کوئی بڑے آدمی کے قریب ہو اتنا ہی وہ لوگ اس کی بات سے ڈرتے ہیں, اور کچھ نہ کچھ وہ اقتدار میں حصہ پاتا ہے. یہ حصہ پانا شرک نہیں ہے. اس کا تعلق اپنی ذات کو کسی اور ذات میں ڈبو دینے کے ساتھ ہے, اور اپنی ذات کو کھو دینے کے ساتھ ہے. بس خدا تعالیٰ کا اقتدار دو طرح سے دوسرے وجود میں متصور ہو سکتا ہے. ایک شرک کے ذریعے, جس کو قرآن کریم کی آیت باطل کر رہی ہے, اس کا کوئی معبود نہیں, نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس کا کوئی کسی قسم کا بھی شریک ہو. لیکن تم ہو سکتے ہو کہ نہیں, کس حد تک؟ اگر ساری خدائی کلیتاً اسی کے لیے ہے تو پھر ہمیں کیا, دوسرے کو اس میں دلچسپی کیا رہے گی؟ کچھ بھی اس سے حصہ نہیں پا سکتا. تو فرمایا کہ سب کچھ حصہ پا سکتے ہو, لیکن اگر اس کو واحد جان کر اس کے قریب ہو, پھر ہر وہ چیز جو اس کی ذات میں داخل ہے اس میں سے تمہیں حصہ ملے گا, اور قرب کی نسبت سے حصہ ملے گا. اسی لیے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے صفت مالک کا مظہر صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرار دیا کہ مالک تو خدا ہے. محمد رسول اللہ مالکیت کی صفت سے حصہ پا کر شریک نہیں بنے, کیونکہ کلیتاً غلامی کے نتیجے میں یہ ملکتا ہوئی ہے, اور غلامی کے انتہا کے نتیجے میں ही ये मिलकता हुई है। बस गुलामी और शिर्क दो इकट्ठी नहीं हो सकती दो चीजें। हर वो दर्जा जो कामिल गुलामी से मिलता है उस पर शिर्क का शुबा करना ही हिमाकत है। इस पहलू से ही हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की जात को समझें तो ये जो दुश्मन बोलते हैं इनकी बातों की कुछ भी अहमियत बाकी नहीं रहती कि देखो जी तुमने खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह का एक शरीक बना लिया। शरीक कैसे हो सकता है अगर हर दूसरे वजूद से ताल्लुक काट कर मोहम्मद रसूलुल्लाह से कायम कर लिया जाए इंसानों में से और कामिल अताअत का ताल्लुक हो यहां तक कि अपनी जात को मिटा दिया जाए। फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अगर उसी मालिक से ताल्लुक बांधा था जो कादिर मुतलक है और वाहिद यगाना है और उसकी मिल्कियत से हिस्सा पाया था तो फिर क्या आपने शिर्क किया या खुदा ने शिर्क करने दिया या वो जो ये बात मानते हैं वो मुशरिक हो गए। तो अगर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह ताला ने अपने कुर्ब के नतीजे में अपने फैज से हिस्सा दिया तो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का या किसी और का मोहम्मद रसूलुल्लाह के कुर्ब से फैज ना पाना बहुत बड़ा जुल्म है और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी है। और असल हद के इज्जत इस बात में है कि अजीब रसूल है कि अल्लाह से तो सब कुछ पा लिया जो वाहिद ला शरीक है लेकिन बशर होते हुए जो पाया उस पर उसको अपने लिए समेट कर बैठ गए और जिसने आपसे वो सलूक किया जो आपने खुदा से किया, जिसने आपसे वो ताल्लुक बांधा जो आपने खुदा से बांधा उससे उसको उस ताल्लुक की वो जजा नहीं दी। ये हो नहीं सकता। और हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मुताबिक जो बकवास की जाती है कि तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह का शरीक बना लिया है ये महज जहालत की बात है। इस मजमून को यानी खुदा की वहदत की हकीकत को समझने के बाद और इस मजमून को समझने के बाद कि गैर में उसका कोई शरीक नहीं, अपने फैज से वो अपने गुलामों को जरूर फैजियात फरमाता है और माला माल फरमाता है, ये झगड़ा ही फिर उठ जाता है शरीक और गैर शरीक का। ये मानना पड़ता है सिर्फ कि वो है, मैं चीज क्या हूं, बस फैसला यही है। सब हमने उससे पाया, शायद है तू खुदाया, हमने किसी और के सामने हाथ फैलाया ही नहीं, किसी दर पे गया ही नहीं और ऐ खुदा सबसे ज्यादा तू गवाह है इस बात पर। जब ये हो गया तो फिर वो है, मैं चीज क्या हूं, बस फैसला यही है, मेरी कोई नसीहत नहीं रही, वही है मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो इस मजमून को जो हम अल्लाह के हवाले से मोहम्मद रसूलुल्लाह का मकाम समझते हैं उसी हवाले से हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों और अकरबा का गुलाम समझा जा सकता है, का मकाम समझा जा सकता है। दूसरी बात है आलिमुल गैब व शहादा। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हाँ इसमें कुछ और भी बातें हैं, पहले फरमाया कि उसके सिवा कोई परस्तिश के लायक नहीं, इसका मतलब ये है, इससे मतलब ये है कि वो ऐसा कामिल खुदा है जिसकी सिफात और खूबियां और कमालात ऐसे आला और बुलंद हैं कि अगर मौजूदात में बवजह सिफात कामला के एक खुदा इंतखाब करना चाहें या दिल में उम्दा से उम्दा और आला से आला खुदा की सिफात फर्ज कर लें तो वह सबसे आला जिससे बढ़कर कोई आला नहीं हो सकता वही खुदा है जिसकी परस्तिश में अदना को शरीक करना जुल्म है। ये जो मजमून है कि खुदा ताला की सिफात जो इंसान ज्यादा से ज्यादा तसव्वुर कर सकता है परफेक्शन का यानी कामिल होने का, तमाम अल्लाह ताला की सिफात इंसानी तसव्वुर से की परफेक्शन से भी ऊपर है उस सिमत में मगर उससे भी बाला। इस ज़मन में बाज जो दुनिया के फलसफी गौर करते हैं सिफात कामला पर उनकी जो पहुंच है हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम उससे ऊपर की बात कर रहे हैं। जो मगरिब के फलसफियों का बाबा आदम समझा जाता है डिस्कार्ट, उसने खुदा की हस्ती की ये एक दलील कायम की वो समझता है कि ये सबसे मजबूत दलील है कि इम्परफेक्ट जो नामुकम्मल हो खुद वो परफेक्ट जात का तसव्वुर बांध ही नहीं सकता, उसको परफेक्ट का ख्याल ही नहीं आ सकता। तो इसलिए इंसान जो कि कामिल नहीं है, उसने जो एक कामिल खुदा का तसव्वुर पेश किया है, ये उसकी जात की पैदावार नहीं हो सकती, ये ऊपर से उतरा होगा। लेकिन जिस तसव्वुर को वो कामिल समझ रहा है, वो हकीकत में ईसाई खुदा के तसव्वुर के हवाले से बात करता है, या जो खुदा का तसव्वुर भी उस जमाने में डेस्कार्ट को की दस्तरस में था, उसी की बात कर रहा है। हालांकि वो तसव्वुर नामुकम्मल था, लेकिन उसको फलसफियाना तौर पर कामिल समझते हुए वो ये नतीजा निकालता है कि एक गैर कामिल चीज कामिल तसव्वुर को दिल में ला ही नहीं सकती, क्योंकि उसका रोजमर्रा का तजर्बा उसे कहीं भी कमाल से आशना नहीं करता। और जब उसकी डिक्शनरी में लफ्ज कमाल नहीं है, क्योंकि अपने तजर्बे में उसने कहीं कमाल नहीं देखा, तो मालूम होता है ये बाहर से उतरा हुआ एक मजमून है और कामिल जात ही ने उसके दिल में पैदा किया है। हजरत मसीह मौऊद अलैहि सलाम जो बात फरमा रहे हैं वो ये है कि कामिल का जो तसव्वुर इंसान बांध सकता है, उस तसव्वुर से भी बाला उस मजमून में लामुतनाही तौर पर जो कमाल उभरते चले जाएंगे वो सब अल्लाह के हैं। और इस पहलू से आलिमुल गैब व शहादा का एक और मजमून समझ आ जाता है जो इसके बाद आएगा। हजरत मसीह मौऊद अलैहि सलाम फरमाते हैं कि ये जो फरमाया कि आलिमुल गैब है, कि वो गैब को जानता है, इसका एक ऐसा इसमें एक ऐसी मार्फत का नुक्ता बयान फरमाया है जो इससे पहले कभी खुदा के असमा पर गौर करने वाले ने नहीं लिखा। आप फरमाते हैं यानी अपनी जात को आप ही जानता है, जिसका मतलब यह है कि वो उसके उसके तसव्वुर के कमाल के सब किनारे इंसानी दस्तर से बाहर पड़े हुए हैं। वो जो पहली बात थी उसका दरअसल इस बात से गहरा ताल्लुक है। कमाल का जो तसव्वुर आप बांधते चले जाएं, एक मुकाम तक पहुंचकर वो ठहरेगा, इसलिए कि इंसानी सोच कामिल हो ही नहीं सकती, क्योंकि इंसान खुद नाकामिल है और खुदा की जात उस सिमत में आगे नजरों से गायब होती हुई दिखाई देगी। जैसे कि बहुत बुलंद और अरफा चीज है, उसको आप देखें तो कुछ देर तक दिखाई देती है, फिर वो नजर से गायब हो जाती है। हजरत मसीह मौऊद अलैहि सलाम ने जो शुरू में तौहीद की तारीफ में मजमून बयान फरमाया, उसका अज खुद उस मजमून से ताल्लुक कायम हो गया जो आप गैब के हवाले से बयान फरमा रहे हैं। आगे क्या है, वो अपनी जात को जो गैब में है खुद ही जानता है और उसके सिवा उस गैब का कोई इल्म नहीं रखता, उसकी जात पर कोई अहाता नहीं कर सकता, उसका एक तभी नतीजा है। फरमाया हम आफ्ताब और महताब और हर एक मखलूक का सरापा देख सकते हैं, मगर खुदा का सरापा देखने से कासिर हैं। फिर फरमाया कि वो आलिम शहादा है, यानी कोई चीज उसकी नजर से पर्दे में नहीं है। ये जायज नहीं कि वो खुदा कहलाकर फिर इल्म अशिया से गाफिल हो, वो इस आलम के जर्रे जर्रे पर अपनी नजर रखता है, लेकिन इंसान नहीं रख सकता। वो जानता है कभी इस निज़ाम को तोड़ देगा और क़यामत बरपा कर देगा, और उसके सवा कोई नहीं जानता कि ऐसा कब होगा। तो वही खुदा है जो इन तमाम वक्तों को जानता है। फिर फरमाया हुवर रहमान और रहीम, वो रहमान भी है और रहीम भी। इसमें जो आलिमुल ग़ैब व शहादा की गुफ्तगू है, मैं पर हजूर ने जो रोशनी डाली है अलैहिस्सलाम ने, उस सिलसिले में मैं कुछ मजीद बातें आपके सामने इस मजमून को खोलने के लिए आज रखना चाहता हूं। गैब से मुतल्लिक जैसा कि मैंने बयान किया है, हजरत मसीह मौऊद अलैहि सलाम के सिवा किसी ने यह अजीम नुक्ता बयान नहीं फरमाया कि अपनी जात को उसके सिवा, उसकी जात को उसके सिवा कोई नहीं जानता, वो गैब में है। शहादा के मुतल्लिक ये बात फरमाई کہ اس سے باہر اگر اس کی نظر سے دیکھا جائے تو ہر چیز شاہد ہی ہے, موجود ہے, آنکھوں کے سامنے ہے, اور کہیں بھی کوئی لکی چھپی بات نہیں, کوئی پردہ نہیں, کوئی اخفا نہیں, کوئی ایسا سایہ نہیں ہے جس میں کوئی دیکھنے والا کوئی چیز دیکھ نہ سکے. تو خدا کے تناظر سے دیکھا جائے, جہاں خدا کے زاویہ سے دیکھا جائے, ہر چیز شہادہ ہے, کوئی عالم اخفا ہے ہی نہیں. انسان کے زاویے سے دیکھیں تو سب سے پہلا اخفا خدا کی ذات کا ہے, اور اس اخفا کا بھی اس کو علم ہے. یہ دو باتیں بڑی واضح ہو گئیں. لیکن جس کو انسان شہادہ سمجھتا ہے اس میں انسان حقیقت میں عالم شہادہ بھی نہیں ہے. اور چونکہ توحید کا مضمون بیان ہو رہا ہے اس لیے اس مضمون کا یہ مطلب ہے کہ عالم الغیب تو تم سمجھ لو گے کہ وہی ہے, لیکن شاید تمہیں یہ بات سمجھ نہ آئے کہ عالم الشہادہ بھی وہی ہے, تم نہیں ہو. تمہیں وہم ہے کہ تم عالم الشہادہ ہو, اور عالم الغیب ہی عالم الشہادہ ہو سکتا ہے. یہ ایک ایسا گہرا منطقی نقطہ ہے, یہ فلسفیانہ نقطہ ہے کہ جس کو تعلق کو آپ سمجھیں تو پھر اس بات کی حقیقت سمجھ آئے گی. شہادہ دراصل سطح کے مطالعہ کو کہتے ہیں جو سامنے آ جائے, اور ہر سطح کے پیچھے کچھ چیزیں ہوتی ہیں, اسے غیب کہتے ہیں. اور اگر صرف سطحی مطالعہ پر بنا کی جائے تو جو نتیجہ نکلتا ہے ہو سکتا ہے اسی کے غیب میں اس کا اس کی غیب میں اس کا نقیض موجود ہو. یعنی جو آپ سطح پر دیکھ رہے ہیں اس کو, اس نظر کو رد کرنے والی باتیں اس کے پیچھے مخفی ہوں. جو نتیجہ آپ سطحی نظر سے نکالتے ہیں ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کچھ ایسی باتیں ہوں جو آپ کے سطحی نتیجے کو غلط قرار دے رہی ہوں. تو عالم الحق ہونے کے لیے محض عالم الشہادہ ہونا کافی نہیں, اور حقیقت میں عالم الشہادہ ہونے کے لیے عالم الغیب ہونا ضروری ہے. جو عالم الغیب نہیں ہے وہ عالم الشہادہ ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عالم الغیب سے بات شروع کی ہے, شہادہ سے نہیں کی. حالانکہ بظاہر یہ ترتیب دکھائی دیتی ہے کہ پہلے شہادت کی بات ہو جو پہلی منزل ہے, غیب کی باتیں تو بعد میں ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ گہرائی میں اتر کے مضمون پر غور کریں تو یہی ترتیب درست ہے. کوئی دیکھنے والی آنکھ جب تک غیب کا علم نہ رکھتی ہو یا غیب کے علم جاننے کی صلاحیت نہ رکھتی ہو وہ عالم الشہادہ بھی نہیں ہے. اور انسان کو نسبتی طور پر یہ مقام عطا ہوتے ہیں. جو آدمی صاحب فراست ہے وہ ایک شخص کی ظاہری باتوں, ظاہری حرکتوں سے وہ نتیجہ نہیں نکالتا جو صاحب فراست نہیں ہے. ایک بھولا آدمی جو کچھ کہے کہتا ٹھیک ہے جی, اس نے کہا میں ایسا ہوں ایسا ہی ہوگا. لیکن جو عالم الشہادہ حقیقت میں ہے اس کو ضرور کچھ نہ کچھ عالم الغیب ہونا پڑتا ہے. وہ اس کی اداؤں سے پیچھے اس کی چھپی ہوئی باتیں پہچانتا ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو لہن القول سے تو پہچانتا ہے, ان کے اثار سے, ان کے چہروں کے اثار سے تو جانتا ہے. اس لیے کہ آپ نے عالم الشہادہ عالم الغیب و شہادہ سے ایسا تعلق باندھا کہ اس سے حقیقت میں کچھ غیب کا علم حاصل کرنے کی صلاحیت بھی حاصل فرمائی. لیکن یہ وہ غیب نہیں ہے جس میں خدا اکیلا رہ جاتا ہے, اس کی توحید سے تعلق رکھتا ہے. یہ وہ غیب ہے جو خدا کے تعلق کے نتیجے میں انسان کی فراست کے چمکنے سے انسان کو بھی عطا ہوتا ہے. تو آپ اپنے معاملات میں دیکھ لیں, جس شخص کو غیب کے جاننے کی صلاحیت نہ ہو وہ کسی چیز میں حقیقت میں کامیاب نہیں ہو سکتا. ہر دنیا کی چیزوں سے دھوکہ دے سکتی ہے. نظر میں کوئی چیز اور آ رہی ہوتی ہے, حقیقت میں وہ چیز اور ہوتی ہے, किसी की इबादत को देखकर आप उसे नेक समझ लें, किसी की कस्मों पर जाकर उससे सौदे कर बैठें, किसी के हुलिया दाढ़ी वगैरह देखकर कहें कि बहुत मुत्तकी पारसा है, ये सारे ऐसे आलम शहादा की बातें हैं जिसका गैब से ताल्लुक कट गया है। और अल्लाह जिसको गैब का इल्म अता ना करे उसे गैब का इल्म अता हो नहीं सकता। बस इस पहलू से आलम गैबा गैब व शहादा की हकीकत मालूम करके सबसे अहम चीज गैब का मालूम करना है, और गैब का इल्म तामकतोइयों से हासिल नहीं हो सकता, महज अरबे लगाने से नहीं मिल सकता, जायचों से नहीं हासिल हो सकता। सिर्फ एक तरीक है कि आलमुल गैब से ताल्लुक पैदा हो, और आलमुल गैब से ताल्लुक के लिए इंसान का सच्चा होना जरूरी है। आलमुल गैब से ताल्लुक के जरिए दिल का तकवा जरूरी है, उसके बगैर आलमुल गैब से कोई ताल्लुक कायम हो ही नहीं सकता। क्योंकि किसी चीज को समझने के लिए जो इंसान नजरी सफर इख्तियार करता है, नजरी से मुराद सोच और फिक्र का जो सफर इख्तियार करता है, उसमें हर कदम पर तकवा की रोशनी चाहिए, वरना हर चीज गैब में रहेगी। ये तकवा है जो वो रोशनी मुहैया करता है जिससे करीब का गैब हाजिर में तब्दील होता रहता है। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे रात को अंधेरे में आप सफर करें, किसी एक के पास टॉर्च हो और एक के पास ना हो, जो टॉर्च के जरिए सफर करने वाला है वो अंधेरे में भी बहुत तेजी से सफर तय करता है, सब अंधेरों के पर्दे उसकी आंखें नहीं फाड़ सकती, लेकिन एक हद तक उस टॉर्च की रोशनी सराहत कर जाती है अंधेरों में और गैब को हाजिर में तब्दील कर रही होती है। मगर जो बगैर किसी रोशनी के सफर करता है उसके लिए अंधेरों में धक्के खाना और गुमराह होना है, उसके सवाब का कोई नसीब नहीं। बस अल्लाह ताला ने तकवा का मजमून शुरू में ही इस हवाले से बांधकर फिर गैब का जिक्र फरमाया है। फरमाया जालिकल किताब ला रैब फीहि हुदल लिल्मुत्तकीन, ये वो किताब है जिसमें शक वाली कोई बात नहीं है, हर बात सच्ची है, मगर हदायत उनके लिए है जिनके अंदर तकवा की रोशनी है। और तकवा की तारीफ आगे करते हुए सबसे पहले इसका ताल्लुक गैब से बांधा है। हुदल लिल्मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिलगैब व युकीमूना अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून। तकवा की पहली तारीफ यह है कि वो गैब पर ईमान लाते हैं, और हकीकत में तकवा के बगैर गैब पर ईमान लाया नहीं जा सकता। जैसे टॉर्च की रोशनी के बगैर अंधेरे में छुपी हुई चीजों पर यकीन नहीं आ सकता, वो गैब में रहती हैं लेकिन रोशनी उनको कहीं धुंधलके रंग धुंधलके के फिजा में धुंधलके की फिजा में कुछ छुपी हुई कुछ जाहिर फिजा में उसको आप पर रोशन करती है, और जितनी रोशनी तेज होगी उतना ही यकीन बढ़ता चला जाएगा। और रैब का मजमून तकवा से इस लिहाज से ताल्लुक रखता है कि कुरान करीम का मुताला भी अगर आप करेंगे तकवा नहीं होगा, तो चूंकि आपका नूर फीका है इसलिए कुरान करीम के हकायक में से कुछ हकायक आपको मिले जुले मुश्तबे धुंधले से दिखाई देंगे और रैब का मजमून बाकी रहेगा। जैसे रात के वक्त का जो सफर है उसमें जो सड़क और उसके गिर्दो पेश आगे पीछे के जो हकायक हैं वो तो मौजूद हैं, उनको रोशनी तब्दील तो नहीं कर सकती, लेकिन गैब में हैं उनको समझने के लिए रोशनी की जरूरत है, और रोशनी अगर ज्यादा होगी तो रैब से बाहर निकल आएंगे, अगर रोशनी कम होगी तो दिखाई देने के बावजूद रैब में लिपटे रहेंगे, यानी कुछ ना कुछ शक का उस पर साया बाकी रहता है। मैंने एक दफा शायद पहले भी आपको ये किस्सा सुनाया था, वाकया है और कुछ लतीफे का रंग भी रखता है। एक दफा कादियान में पार्टीशन से पहले की जिक्र है, पहले का जिक्र है कि हमारे कजिन سید داؤد مظفر شاہ صاحب اور مسعود مبارک شاہ صاحب مرحوم, ان کے ایک دوست, یہ رات کو شہر سے دال انوار کی لیے روانہ ہوئے, کیونکہ یہ دال انوار میں رہا کرتے تھے. پہلے بہت بارش ہوئی تھی, اتنی کہ جو جوہر تھے ان کے کناروں تک پانی بھر گیا تھا, سڑک کے قریباً برابر ہو گئے تھے, اور چاندنی پوری کھلی ہوئی نہیں تھی, کہیں کہیں بادل کا ٹکڑا بھی آ جاتا تھا. تو اب انہوں نے سوچا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہم سڑک سمجھ کر جوہر پہ پاؤں رکھ دیں, کیونکہ کنارے تو برابر ہوئے ہوئے ہیں. تو ان میں سے ایک آدمی جو ان کا دوست تھا وہ بہت چالاک مشہور تھا, بہت ہوشیار, تو اس نے کہا تو کوئی مشکل بات نہیں ہے, میں آپ کو ترکیب بتا دیتا ہوں. چلتے چلتے یہ باتیں ہو رہی تھیں اور ترکیب اس نے یہ بتائی کہ دھندلے کھے میں عموماً یہ ہوا کرتا ہے کہ جس کو آپ سڑک سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ پانی ہوتا ہے, اور جس کو آپ پانی سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ سڑک ہوتی ہے. جیسے یہ پانی لگ رہا ہے اور یہ کہہ کے وہاں قدم رکھا تو نیچے باقی آوازوں کی بلبلوں میں نکلی, پورا نیچے ڈوب گئے. تو یہ عالم ریب ہے جو روشنی کی کمی سے پیدا ہوتا ہے, دیکھنے میں نظر آ رہا ہے. اب یہ لوگ جو تقویٰ سے آ رہی ہیں, قرآن یہ بھی پڑھتے ہیں, مگر ان کی آنکھوں کے سامنے ایک دھند قائم رہتی ہے جس کو وہ پانی سمجھ کر قدم ڈالتے ہیں وہ سڑک نکلتا ہے, جس کو سڑک سمجھ کے قدم رکھتے ہیں وہ پانچ دفعہ پانی نکلتا ہے. تو خدا تعالیٰ نے عالم الغیب و شہادہ کے مضمون کو آغاز ہی میں تقویٰ سے باندھ دیا ہے, اور فرمایا کہ اگر تم عالم الشہادہ عالم الغیب سے حصہ پانا چاہتے ہو, کیونکہ عالم الغیب کے رستے سے گزر کر ہی علم شہادہ نصیب ہوگا. پہلے عالم الغیب رکھ دیا ہے, اس کڑی منزل سے گزرو گے تو پھر جو شہادت تم پہ روشن ہوگی وہ حقیقی اور بغیر شک کی ہے, تم پھر شہادت کا مضمون حاصل کر لو گے. بس اس معنی میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء پر قیامت کے دن شہید کے طور پر پیش کیا جائے گا. اب یہ دیکھیں قرآن کے مضامین کتنے مربوط ہیں اور اسماء باری تعالیٰ کے ساتھ ان کا گہرا تعلق ہے. کیوں آخر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو اپنی اپنی قوموں کا شاہد اور شہید بنایا اور ان سب پر حضرت محمد رسول اللہ کو شہید بنا دیا؟ اس لیے کہ عالم الغیب سے جیسا تعلق حضرت محمد رسول اللہ کا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ویسے کسی اور کو نصیب نہیں ہوا. اس لیے شہادت کا علم بھی آپ کو سب سے زیادہ تھا, جو دیکھتے تھے جیسا سمجھتے تھے وہی نکلتا تھا, اس لیے کہ آپ کے ضمیر میں تقویٰ کی روشنی بڑی تھی, اور تقویٰ کے نتیجے میں جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے عالم الشہادہ سے عالم الغیب سے تعلق ہوتا ہے, اور اس کے نتیجے میں پھر ایک اور بات بھی مزید روشنی پیدا کرتی ہے, وہ عالم الشہادہ غیب کی طرف سے شہادت کے امور میں الہامی تعلیم. یعنی جو انسان اپنے نور سے براہ راست نہیں دیکھ سکتا اس کو پھر الہام روشن کرتا ہے, اور یہ جو مضمون ہے الہام کا یہ حقیقت میں ہے ہی غیب سے شہادت میں حالات واقعات کو چیزوں کو تبدیل کرنے کا مضمون. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من الرسل, مر رسول یہ ہے من الرسل ہمیں رسول ہیں مر رسول ہیں, کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے غیب کا علم عطا نہیں کرتا, غیب کے علم پر غلبہ نہیں دیتا. اب یہ دیکھیں بہت ہی لطیف مضمون اور کیسے احتیاط سے لفظوں کا انتخاب ہوا ہے. لا یظہر علی غیبہ احدا, جس کا مطلب ہے غیب کا کچھ نہ کچھ علم غیر رسول بھی حاصل کرتے ہیں, اور کچھ نہ کچھ روشنی ہر انسان کو عطا ہوئی ہے کہ وہ غیب کے پردے پھاڑ کر کچھ اندازے لگاتا ہے. ایک سیاسی مبصر جب آئندہ کے حالات کے متعلق تبصرہ کرتا ہے تو یہ وہی مضمون ہے, مگر اسے اظہار غیب نہیں کہہ سکتے, اظہار علی الغیب نہیں کہہ سکتے. وہ کہتا ہے جو سیاسی حالات ظاہر ہو رہے ہیں, جو امکانات ہیں ان کے نتیجے میں, جو احتمالات ہیں ان پر غور کر کے میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ 10 سال میں یہ تبدیلی واقع ہوگی. اب اگر وہ ذہین ہے اور تجربہ کار ہے تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا اندازہ درست ثابت ہوتا ہے, لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کا مستقبل کے متعلق اندازہ ہمیشہ درست ثابت ہو. بس اگر کچھ درست ثابت ہو اور کچھ نہ ہو تو یہ ریب کا مضمون ہے, شک والی بات باقی رہتی ہے. مگر قرآن کریم میں اللہ یہ فرماتا ہے لا یظہر علی غیبہ احد الا ما یرتضی من رسول, کسی کو بھی غیب پر اظہار نہیں دیتا, یعنی غلبہ عطا نہیں فرماتا, مگر اپنے کسی رسول کو جس کو چاہے وہ غیب پر اظہار عطا فرما سکتا ہے یا فرما دیتا ہے. تو غیب سے رسالت کا تعلق ہے, اور بہت سے ایسے امور ہیں جو پردہ غیب سے الہام کے ذریعے پردہ شہود میں ابھرتے رہتے ہیں, اور یہی وہ مضمون ہے جس کے نتیجے میں دنیا مسلسل علمی ترقی کر رہی ہے, اور اگرچہ خدا کی کائنات میں اضافہ کچھ نہیں کر سکتی مگر خدا کی کائنات پر پہلے سے زیادہ بڑھ کر علم کے ذریعے اس پر ایک قسم کی کا اظہار حاصل کر لیتی ہے. ایک قسم کا اظہار سے مراد یہ ہے کہ دنیاوی علوم میں اگرچہ روشنی بھی ہے لیکن بہت سے احتمالات باقی رہتے ہیں کہ وہ بات جس کو یقین سے سمجھ رہے کل غلط ثابت ہو جائے. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مضمون پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے کہ کل تک جو بات سمجھتے تھے وہ آج غلط نکلی, آج جو سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے کل غلط نکلے. ایک شک کا سایہ سا باقی رہتا ہے, لیکن وہ غیب جسے اللہ اپنے رسولوں پر ظاہر فرماتا ہے وہ اظہار کا رنگ رکھتا ہے, یعنی اس میں کامل یقین کا مضمون داخل ہو جاتا ہے. بس کامل علم شہادت کا غیب کے علم کے بغیر ممکن نہیں, اور غیب کا علم نبیوں کے سوا بھی نصیب ہوتا ہے, مگر نبیوں کو الہاماً عطا ہوتا ہے, اور غیر نبیوں کو اپنی نور بصیرت سے عطا ہوتا ہے. وہ اگر تقویٰ کے قریب تر ہے اور سچائی ہے اس میں, تو پھر ایسی جستجو کرنے والے کے لیے زیادہ امکان ہے کہ وہ دن بدن غیب سے چیزوں کو دیکھ کر شاہد یعنی سامنے نظر آنے والی دنیا میں منتقل کرتا رہے. اس سلسلے میں سائنس نے جتنی ترقی کی ہے یہ سب غیب سے شہادت کی طرف کا سفر ہے, اور در حقیقت اس میں بھی ایک مخفی الہام کا معنی پایا جاتا ہے. بعض لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو اتنی ترقی کر لی ہے, ایسے ایسے راز دریافت کر لیے ہیں, تو اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ رسولوں کے سوا یا رسولوں میں سے جس کو چاہے اس کے سوا کسی کو غیب پر غلبہ عطا نہیں کرتا. مگر ان مغربی قوموں کو دیکھ لو, ان میں جہریے بھی ہیں, ان میں عیسائی یہودی خدا کے دشمن بھی ہیں, پھر بھی ان کو اپنے اپنے دائرے میں غیب پر غلبہ عطا ہو رہا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ دنیا نہیں سمجھتی, مگر حقیقت یہ ہے کہ مادی علم بھی خدا کی کے بعض اسماء کی تجلیات کے نتیجے میں دنیا کو عطا ہوتے ہیں, اور وہ تجلیات جو ہیں وہ زمانہ نبوت سے تعلق رکھتی ہیں. جب خدا ایک نبی پر ظاہر ہوتا ہے اور الہام کے ذریعے بہت سے غیب کے امور کو شہادت میں تبدیل فرما دیتا ہے, تو اس کی ایک ایسی روشنی کا انتشار ہوتا ہے جو کل عالم پر فیض برساتی ہے, اور اس زمانے کے تقاضے پورے کرنے کے لیے جتنی مزید روشنی کی ضرورت ہے, ورنہ انسان اس روشنی کے بغیر نبی تک پہنچ ہی نہ سکے, وہ روشنی اس کو ضرور عطا کی جاتی ہے. بس نئے نئے علوم کے ادوار بھی در حقیقت الہام سے تعلق رکھتے ہیں. بعض خفی الہامات ہوتے ہیں, بعض ظاہری اور جہری الہامات ہوتے ہیں. تو جب خدا کی تقدیر ایک زمانے کو علم عطا کرنے کا فیصلہ کرتی ہے تبھی وہ حاصل کرتا ہے. چنانچہ اس ضمن میں اذا زلزلت الارض زلزالہا والی سورت, سورہ زلزال پڑھ کے دیکھیں, وہاں صاف پتہ چل رہا ہے کہ موجودہ دور کی تمام تر ترقیات حضرت محمد رسول اللہ کے رب کے حوالے سے ہیں. اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لها. اس قدر زمین اپنے راز اچھالے گی اور اپنے بھاری راز باہر نکال دے گی کہ تعجب سے انسان دیکھے گا کہ اسے ہو کیا گیا ہے, یہ کیسا زمانہ آ گیا ہے. یوم از ان تحدث و اخبارہا, اس دن یہ زمین خود اپنی باتیں بتائے گی. کیوں بتائے گی؟ بے ان ربا کا اوہا لہا, اس لیے کہ اے محمد تیرے رب نے اس پر وحی نازل فرمائی ہے کہ یہ باتیں نکالو اور دنیا کو بتاؤ. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ محض قرآن کا ایک دعویٰ تھا, ورنہ ان لوگوں نے تو خود اپنے زور بازو سے سب کچھ حاصل کیا ہے. اس بات کی سچائی اس ثبوت کے طور پر کہ یہ دعویٰ نہیں تھا, ایک عالم الغیب اور عالم الشہادہ خدا نے تقدیر کے طور پر جاری فرمایا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس زمانے کے ظہور سے پہلے ان رازوں کی اطلاع دے دی جو اس زمانے میں رونما ہونے تھے. چنانچہ قرآن کریم کی وہ صورتیں جو اس زمانے میں آنے ہونے والے واقعات سے تعلق رکھتی ہیں, ان کو پڑھیں تو عقل ششدر رہ جاتی ہے کہ کیسے ممکن تھا کہ عرب کے ایک امی پر ایسے علوم ظاہر ہوں جس کو 1400 سال کی محنت کے بعد انسان نے کمانا, جن کو 1400 سال کی محنت کے بعد انسان نے کمانا تھا, اور ابھی اس سے بھی آگے کے زمانے کے علوم ظاہر فرما دیے گئے. یہ فرض کی باتیں نہیں, یہ خیال کے قصے نہیں, یہ محض تعلی کے دعوے نہیں, 100% حقیقت کی باتیں ہیں جو قرآن کے حوالے سے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. پس الہام کا غیب کو شاہد میں تبدیل کرنے کے ساتھ ایک گہرا اور اٹوٹ رشتہ ہے. جب تک آسمان پر فیصلہ نہ ہو اس وقت تک زمین والے غیب کا علم حاصل کر ہی نہیں سکتے, مگر جہاں تک اظہار علی الغیب کا تعلق ہے وہ رسولوں ہی کو عطا ہوتا ہے, اور اس غیب کا اس غیب سے ایک فرق ہے. اس غیب کے علم کا اس غیب کے علم کے ساتھ ایک فرق ہے, اور وہ فرق اسی مثال سے میں آپ پر ظاہر کروں گا جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. آج سائنسدان بہت سے مخفی رازوں کو پا گئے جو زمانے کی آنکھوں سے ہزاروں لاکھوں سال سے مخفی پڑے ہوئے تھے, چھپے ہوئے تھے, لیکن کھوج لگا کر محنت کر کے رفتہ رفتہ وہ ان میں اتر رہے ہیں, اور ہر وہ قدم جو اٹھاتے ہیں وہ اس روشنی کی مدد سے اٹھاتے ہیں جو پہلے سفر نے ان کو عطا کر دی ہے. اور وہ کوئی لامحدود روشنی نہیں ہے جو اپنے زمانے سے آگے نکل کر باتیں کرتی ہو. انسان جب اندھیرے میں چلتا ہے, اگرچہ اس کے ہاتھ میں ٹارچ نہ بھی ہو, تو وہ جانتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد آنکھیں کچھ نہ کچھ اندھیرے میں دیکھنے کی اہلیت حاصل کر لیتی ہیں. پھر وہ پچھلے سفر کے تجربے سے ایک روشنی لیتا ہے, اور ہر اگلا قدم زیادہ احتیاط سے اٹھتا ہے اور زیادہ صحیح سمت میں اٹھتا ہے, کیونکہ اندھیرے کے تجربوں نے اس کو ٹھوکریں لگائیں, تو زخم پہنچائے, کہیں وہ گرا, کہیں وہ لڑکھڑایا, اور آہستہ آہستہ اس کے تجربے نے اس کو بتایا کہ یہ چیز جو یوں دکھائی دے رہی ہے یہ ایسی ہوگی. اس طرح اس کا غیب سے شہادت کی طرف کا سفر اظہار علی الغیب کہلا ہی نہیں سکتا, کیونکہ بڑی محنت کے ساتھ کچھ کچھ دکھائی دینے والا سفر ہے. جب وہ اجتماعی شکل ایک اختیار کر لیتا ہے, ایک صدیوں کا علم اکٹھا ہوتا ہے, تو ایک عظیم حقیقت دنیا میں ابھر آتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں ایک نئے زمانے میں داخل ہو گئے ہیں. قرآن کریم جس غیب کی اطلاع دے رہا ہے کہ نبیوں کو, جس کو بھی اس میں سے چاہے رسولوں کو, ان کو اظہار علی الغیب دیتا ہے, اس کی مثال قرآن کریم کی ان آیتوں میں ہے جو اس زمانے سے تعلق رکھتی ہیں اور جن کے متعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادنا بھی کھوج لگانے کی زحمت نہیں گوارا فرمائی. آپ کے تجربے کو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, آپ نے سوچا بھی نہیں تھا کہ آئندہ زمانے کی سواریاں کیسی ہوں گی. آپ کے تصور میں یہ بات نہ آ سکتی تھی نہ آئی کہ رستوں سڑکوں والا آسمان کیا چیز ہے جس پہ سڑکیں بن جائیں گی اور جس پر مرسلات چلیں گی اور بامقصد سفر ہوں گے, کچھ پیغامات لے کر جائیں گی, کچھ چیزیں یہاں پھینکیں گی, کچھ چیزیں وہاں پھینکیں گی. وہ سارا مضمون کہ پھر آخر صحف نشر کیے جائیں گے, ایسی چیزیں ایجاد ہو جائیں گی کہ کثرت کے ساتھ کتابیں شائع ہوں گی اور صحیفے ہر طرف پھیلا دیے جائیں گے, قانون کی راجدھانی ہوگی. یہ تمام وہ مضامین ہیں جن کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوچوں اور تجارب سے کوئی بھی تعلق نہیں. بس آپ کو, آپ کے لیے جو غیب شہادت میں تبدیل فرمایا گیا وہ خالصتاً اللہ کے تعلق سے آپ کو استثنائی طور پر عطا کیا گیا, اور زمانے کا کوئی شخص بھی اس سفر میں آپ کا شریک نہیں ہو سکتا تھا. اللہ مریض تضاب الرسول کا مضمون پوری شان کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے, جس میں ذرا بھی شبہ نہیں رہتا. وہ زمانہ جب سارا ہر انسان محنت کر کے کچھ نہ کچھ تھوڑا تھوڑا سفر کر کے ایک دوسرے کو آوازیں دے کر ایک دوسرے سے پوچھ کر رستوں کے متعلق فیصلے کرتا ہے کہ یہ رستہ بہتر ہے, یہ رستہ درست نکلا, یہ غلط ہوگا. یہ اجتماعی ایک سفر کی مثال ہے جس میں ہر شخص کے جائزے دوسرے کے لیے مددگار بن رہے ہوتے ہیں, اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک ہی انسان ہے جس کو سائنس کی غیب کی دنیاوں کا علم ہو, غیب کی باتوں کا علم ہو گیا اور باقی سارے محروم بیٹھے ہوئے ہیں. بس عالم الغیب سے علم کا عطا ہونا اور معنی رکھتا ہے, اور خدا تعالیٰ کے فضل کے نتیجے میں, اس کی تقدیر کے نتیجے میں انسان کی عقلوں کو روشن کیا جانا اور انہیں اس قابل بنانا کہ وہ الہی علم کو جو مخفی پڑا ہوا تھا کچھ بہتر رنگ میں سمجھ سکیں, اور ان علمی خزانوں کو جو دبے پڑے تھے ان پر نظر ڈال کے ان سے استفادہ کر سکیں. یہ ایک اور مضمون ہے, ان دونوں میں مماثلت کوئی نہیں ہے. جو 1400 سال پہلے کی خبریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہو گئیں وہ کس کسب سے تعلق رکھتی ہیں, کس سائنسی تحقیق سے تعلق رکھتی ہیں؟ کچھ بھی نہیں. سارا زمانہ محروم تھا, اور آپ کو بھی جب علم ہو رہا ہے تو ایسا علم ہو رہا ہے جس کو آپ کو ذاتی طور پر کچھ پتہ نہیں, اور جب بعض ایسی باتیں فرماتے ہیں علم الہی سے حاصل کر کے جو آپ بیان کرتے ہیں, اور اس زمانے کے لوگوں کو کچھ سمجھ بھی آتی ہے, بہت سی باتیں تو وہ سمجھ آئی نہیں رہی تھی ان کو, وہ سمجھتے پتہ نہیں کیا باتیں ہو رہی ہیں, شاید مرنے کے بعد کچھ اس قسم کی چیزیں ہوں, ہمارے علم کے مطابق تو یہ ممکن نہیں ہے. مثلا یہ خیال کہ دنیا میں طاقتور لوگ اور غریب کمزور لوگ زمین و آسمان کی حدوں سے تجاوز کرنے کی کوشش کریں گے, چھلانگیں لگا کر اس سے آگے جانے کی کوشش کریں گے. اب کون احمق ہے جو یہ سوچ سکتا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کوئی دنیا کا انسان یہ تصور بھی کر سکتا تھا کہ انسان جن کا ذکر ہے, معاشر الانس, جن کے متعلق تو اپنا غلط تصور پیش کر دیتے ہیں اس لیے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں, کہ معاشر الانس یہ تصور بھی باندھ سکتے ہیں تھے اس وقت کہ ہم زمین و آسمان کی اقدار سے باہر نکل جائیں گے, 2.5 فٹ کی چھلانگ مارتے تھے یا 3 فٹ کی یا 2 گز کی کر لیں, اس سے اوپر تو چھلانگ لگانے والا ہی آدمی نہیں پیدا ہوا تھا اس زمانے میں. अब कुछ मेयार बड़े हुए हैं लंबी प्रैक्टिस और महारतों के नतीजे में, तो वो जिसकी 6 फुट की छलांग हो उसके मुतालिक ये दावा कर देना कि वो ये सोचेगा और गौर करेगा और संजीदगी से ये फैसले कर रहा होगा कि मैं जमीन और आसमान की अख्तार से निकल के बाहर चला जाऊं, तो पागल का बच्चा ही होगा जो ये कहे कि इंसानी सोच की हद के अंदर ये बात दाखिल थी। बस वो इल्म गैब जो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया जा रहा था उसमें कोई शरीक नहीं था। सारा जमाना तलाश करके देखें मोहम्मद रसूलुल्लाह के सिवा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई इन उलूम में शरीक नहीं था जो आलिमुल गैब की तरफ से आपको अता हो रहे थे। मगर जिस जमाने में हम दाखिल हुए हैं, जिसकी पेशगोई भी आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से इल्म पाकर कर दी थी, उसमें इंसान बहसियत इंसान कुछ गैब को पाने की सलाहियत हासिल करता हुआ दिखाई देता है। वहां भी गलतफहमी दूर की जा रही है कि यह ना समझ लेना ये खुद जाती सलाहियतें हैं, ये खुदा की तकदीर ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के आखिरी गलबे की खातिर जो इंसान की अकलों में जिला बख्शनी थी और जमाने की जरूरतें पूरी करने के लिए जो नई नई इजादात की जरूरत थी उनके पेश नज़र अल्लाह ताला ने यह फैसला फरमाया और जमीन के खजानों को हुक्म दिया कि गोया वो खुद निकल कर सामने आ जाएं। और इस सलाही तकदीर के नतीजे में फिर साइंसों ने तरक्की की है। इसके कुछ शवाहिद ऐसे भी मिलते हैं जिनका इल्हाम से कुछ ताल्लुक दिखाई देता है, यानी अंबिया वाला इल्हाम तो नहीं मगर इल्हाम से मिलती जुलती कैफियत हैं जो दिखाई देती हैं। मसलन मशीन सिंगर मशीन जो सिलाई की मशीन है, इसके मुजिद ने बहुत गौर किया और बहुत सोचा कि मैं कैसे ऐसी चीज ईजाद करूं कि वो धागा एक धागा वो नीचे जा रहा हो दूसरा कोई ऊपर आ रहा हो और वो टांके भरते चले जाएं खुद ब खुद और फिर खुले ना पक्के रहें। हर किस्म के तसव्वुर उसने बांधा लेकिन नाकाम होकर थक गया। फिर उसको कशफन एक नज़ारा दिखाई दिया गया वाशियों के लड़ने का और जिसमें नेजे के का जो फल था उसमें वो आंख थी जो सुई की आंख होती है उसके पीछे नहीं थी। उससे पहले जो सुई का तसव्वुर इंसान के इलम में था वो सुई के नोक के ऊपर आंख नहीं थी, पीछे की तरफ आंख थी और जो पीछे आंख हो उसके जरिए ये खुदकार मशीन ईजाद हो ही नहीं सकती थी। उसने जब कशफी नज़ारे में या रोया में देखा कि वो जो वाशी लड़ रहे हैं उनके नेजों के अंदर आंख है तो अचानक उसको रोशनी अता हुई। उसने कहा वो मुझे बात समझ आ गई, अगर मशीन बनानी है तो फल वाले हिस्से में आंख डालनी पड़ेगी। अब आप देख लें कि जितनी भी सुइयां हैं मशीन की उनकी फल के अंदर आंख होती है। ऐसे एक वाकया नहीं, ऐसे बहुत से वाकयात साइंसी तारीख में महफूज हैं कती शहादतों के साथ कि बसा औकात इंसान को यानी एक साइंसदान को एक ऐसे मरहले पर आकर जहां अकल ने काम करना छोड़ दिया इल्हाम ने राह दिखाई या रोया और खुशूफ ने राह दिखाई। बस चूंकि खुदा फैसला कर चुका था इसलिए यह भी जरूरी था कि जहां अकल ठहर जाए वहां अल्लाह उंगली पकड़ के कह नहीं कुछ और आगे चलो। और बेअन्ना रब्बा का ओहा लहा इस रंग में भी पूरा होता दिखाई देता है कि अल्लाह की तरफ से वाकयतन वही के जरिए बाद रहनुमाइयां दिखाई देती हैं और जब उनका इंसान मुतालिया करता है तो हैरत में डूब जाता है कि किस तरह इन लोगों का जिनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं इनका कश्फ और इल्हाम के जरिए गैब का इल्म हासिल कर लेना क्या माने रखता है। ये वो माने रखता है कि दरअसल मोहम्मद रसूलुल्लाह का गैब से ताल्लुक है और अल्लाह ने आपको जो गलबा अता किया है गैब कर उस गलबे के तौर पर इन सबको गुलाम बनाया गया है। इन सारी कौमों को उस गलबे में मददगार बनाने के लिए और वो इनकलाब पैदा करने के लिए جو محمد رسول اللہ کی ذات سے وابستہ فرمایا گیا ہے, غیب سے کچھ حصہ ان کو ملا ہے اور اس کے بغیر دنیا ترقی نہیں کر سکتی. بس عالم الغیب و شہادہ میں مرکزی بات یہ یاد رکھیں, اور اسی پر میں آج خطبے کو ختم کرتا ہوں, کہ شہادت غیب سے وجود میں آتی ہے, شہادت سے غیب وجود میں نہیں آتا. ہر چیز تھی اور رہے گی, مگر جب تک انسان پیدا نہیں ہوا صرف اللہ کے علم میں تھی. جب تک ذی شعور چیزیں پیدا نہیں ہوئیں ہر چیز پردہ غیب میں تھی.
اور شہادت پر غور کریں تو اس کے پیچھے اور غیب دکھائی دیتا ہے, اور جب تک پس پردہ غیب کا علم نہ ہو شہادت کا یقین نہیں رہتا, وہ غیب میں چلی جاتی ہے. تو تقویٰ ہی کی آنکھ ہے جو اس مضمون میں آپ کی رہنما بن سکتی ہے, خواہ وہ روحانی علوم کی جستجو کا سفر ہو یا مادی علوم کی جستجو کا سفر ہو. اس آیت کو ہمیشہ اپنے لیے نشان راہ بنا رکھیں, یہی ہے جو آپ کو منزل کی طرف لے کے جائے گی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, صرف متقیوں کو ہدایت دے گی. متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. کیونکہ غیب پر ایمان لائے بغیر غیب سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے, اور ایمان لائے بغیر نہ ان کو عبادت کا ذوق پیدا ہوتا ہے نہ عبادت کے لیے ہمت اور طاقت نصیب ہوتی ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون, اور پھر جو کچھ خدا نے انہیں دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں. اس کا بھی غیب سے تعلق ہے, کیونکہ ایک ماضی کا غیب ہے, ایک حاضر کا غیب ہے, ایک مستقبل کا غیب ہے. جو دانہ ایک انسان ایک زمیندار زمین میں ملا دیتا ہے, مٹی میں ملا دیتا ہے, اس کو غیب پر یقین ہے تو یا ایمان ہے تو ڈالتا ہے. یقین نہیں ہے بھائی, ایمان ضرور ہے. ایمان ہے کہ ہاں ان دانوں میں سے اکثر یا کچھ نہ کچھ تو ضرور اگیں گے, اور اس کے نتیجے میں وہ زیادہ پا لیتا ہے. تو جن کا غیب خدا سے تعلق ہو وہ خدا کی راہ میں بے دھڑک خرچ کرتے ہیں, کیونکہ یہاں ان کا ایمان کامل ہوتا ہے, اور اپنے تجربے کی بنا پر وہ جانتے ہیں کہ اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کے رزق کو اللہ تعالیٰ کم نہیں کیا کرتا, ہمیشہ بڑھاتا رہتا ہے. بس اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عالم الغیب اور عالم الشہادہ ہونے کی حیثیت سے ہم پر اپنے فضل نازل فرمائے, اور اپنی ذات سے ہمیں تعلق جوڑنے میں آسانیاں مہیا فرمائے. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.